مولانا محمد انصار خطیب مدنی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہم لوگ بہت ہی مبارک ایام کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ آج ذوالحجہ کی پہلی تاریخ ہے۔ ذوالحجہ کے مہینے کی آمد پر ہمارے ذہن و دماغ میں ابو الانبیاء، امام الموحدین اور اولو العزم انبیاء کرام میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت گردش کرنی لگتی ہے، اور ان کی قربانیوں کا منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے، جملہ انبیاء کرام جو دنیا میں بھیجے گئے، وہ تمام کے تمام آزمائشوں سے دوچار ہوئے، امتحانات کے دور سے ان کو گزارا گیا، لیکن بعض انبیاء کرام کی آزمائشیں اور ان کی ابتلاءات اس قدر سخت تھی اور اس پر پوری طرح اترے، جس کی وجہ سے ان انبیاء کرام کو دیگر انبیاء کرام پر فضیلت حاصل ہوئی، اور ان کا تذکرہ انشاءاللہ اور انبیاء کرام کے ساتھ زیادہ واضح طریقے پر قیامت تک ہمارے ذہن و دماغ میں تازہ رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دو انبیاء کرام ہیں جن کا تذکرہ ہم اپنی نمازوں کے اندر کرتے ہیں۔ تشہد ثانی میں جو ضرور ابراہیمی کے اندر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کسی کا تذکرہ زندہ جاوید اسی طرح نہیں بنتا جب تک اس کے پیچھے قربانیاں نہ ہوتی ہیں، اور اس کے پیچھے اللہ تعالی کے تقرب حاصل کرنے والے کام انجام نہیں پاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں سے عبارت ہے۔ آپ علیہ السلام کو مختلف آزمائش مختلف طریقے سے آزمایا گیا، اور آپ نے ہر آزمائش میں وفا جاری، اطاعت اور تابعداری کا مکمل ثبوت پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، بِكَلِمَاتٍ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ کی ان آزمائشوں میں وہ پوری طرح اترے، تو اس کے سرے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بشارت سنائی کہ انی جاعلک للناس اماما، تمہاری ان قربانیوں کے اوپر، تمہارے جملے کی وجہ سے، صبر و استقامت کے دامن کو پوری طرح تھامنے کی وجہ سے، اب تم پوری انسانیت کے پیشوا بنائے گئے، تم کو امامت کا درجہ دیا گیا۔ تو ہم ان مفسرین سے پوچھیں، یہ بکلمات جو بتایا گیا ہے، اس کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا قربانیاں رہی ہیں تاکہ ان کی عقیدت ہمارے اندر پیدا ہو، اور موجودہ تقاضے کے مطابق انہی کی روش پر اور انہی کے طریقے پر ہم چلنے والے ہوں، تاکہ ہمیں بھی اسی طرح تقرب حاصل ہو جس طرح ان انبیاء کرام کو حاصل ہوا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایک بت پرست گھرانے میں ہوئی، اور ان کے باپ آزر خود بت پروش تھے، یعنی ان کے گھروں میں بت تیار ہوتے تھے اور ان کو بیچا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالی کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنایا گیا تو انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز گھر سے کیا اور اپنے باپ کو بڑے اچھے اسلوب کے اندر بڑی نرمی کے ساتھ حکمت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی اس بات کو کہ بتوں کے اندر کسی قسم کا کی قدرت نہیں ہے، وہ لاچار ہیں، وہ ہماری مرادیں پورا نہیں کر سکتے، وہ نہ نابے ہیں نہ دار ہیں۔ لیکن یہ بات ان کے باپ سے کہاں سنی جاتی؟ آخر میں جا کر ان کے باپ نے دھمکی دی، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم تم ہمارے معبودوں سے بے رغبتی کا اظہار کرتے ہو، اب تمہارے سامنے میرے لیے دو ہی صورتیں ہیں، یا تو میں تم کو پتھر مار مار کر کے تمہیں ہلاک کر دوں، یا تم میری نگاہوں سے اوجھل ہو جاؤ، پھر میرے سامنے کبھی نہ پڑو۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے ہمدردی کی اور اس طرح کے سنگین حالات کے باوجود اپنی ہمدردی کا اظہار کیا۔ باپ سے دعوت منتقل ہوتی ہے معاشرے میں، معاشرے کے لوگوں کو انہوں نے توحید کا پیغام دیا، اللہ کی عظمت مٹانے کی کوشش کی ان کے اندر، لیکن ان کے طرف سے بھی سخت ترین مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے بات نہیں مانی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذب صادق اس قدر قوی تھا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میری کسی کاروائی کے اوپر میرے ساتھ کیا انجام ہوگا، اس کو بالکل اس کی طرف توجہ نہ کی۔ اور ایک موقع پر جو ان کے عید کا دن تھا، سبھی چلے گئے، تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور ایک بت کے گلے کے اندر کلاڑی کو لٹکا دیا تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالی کی وحدانیت اور اللہ تعالی کی عبودیت کا صحیح سبب ان کے ذہن و دماغ میں بٹھایا جا سکے۔ واپسی پر دیکھا جاتا ہے کہ سب بت ٹوٹے ہوئے ہیں، تو اس موقع پر وہ پوچھتے ہیں کس کا ہے، کس نے کام کیا ہوگا، یہ کس کی طرف سے یہ کام انجام پایا ہے۔ لوگوں نے کہا ہو سکتا ہے ابراہیم کی طرف سے یہ کام ہوا ہو، اس سے جا کر پوچھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تمہارے بڑے معبود سے جا کر پوچھو کہ کس نے یہ کام کیا ہے، وہ صحیح بتائے گا۔ لیکن ان کو اپنے معبود ہے، اس بڑے معبود سے کیا جواب ملتا؟ واپس آ کر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال یہ بات کہی کہ ان کی طرف سے جواب نہ ملا۔ اس وقت بڑے طاقتور انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توحید کا سبب سنایا۔ اس کے بعد اس زمانے کے بادشاہ کے خبر پہنچی اور انہوں نے اپنی حکومت کے لیے ان کو مدیر تصور کیا، تو پھر وہاں پر ایک بحث و مباحثہ ہوا اور آپسی گفتگو بھی، جس کے اندر نمرود کو شکست کھانی پڑی اور وہ لاجواب ہوا۔ اب اس نے اپنے غصے کے اظہار کے لیے ایک آگ جلائی، مہینے تک لکڑیاں جمع کی گئی اور اتنی اونچی آگ تھی کوئی پرندہ اوپر سے گزر نہ سکتا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے سے اس آگ کے اندر ڈالا گیا تاکہ توحید کی چنگاری کو بجھایا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں طے تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام دنیا میں عام ہو اور ان کی نسل کے اندر اور انبیاء پیدا ہو جو ہدایت اور صراط مستقیم کی رہنمائی کا کام انجام دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری آئی۔ اس موقع پر مختلف مخلوقات پریشان تھی، ہر ایک نے اپنی مدد کو پیش کیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر یہ تھا میرا رب میرے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ اس کے بعد آگ میں ڈالا گیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما على ابراہیم. اللہ تعالیٰ نے وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی کر دی. بتاؤ ٹھنڈک آدمی کے لیے مدر ہوتی ہے, وہ آگ ان کے لیے سلامتی کا ذریعہ بن گئی. لیکن یہی پر معاملہ رکتا نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر ایک شوق تھا کہ میری اولاد ہو, لیکن اللہ تعالیٰ نے ابتدائی دور کے اندر کو اولاد نہیں عطا کی. ایک سفر پر وہ روانے تھے, حضرت سارا علیہ السلام ان کے ساتھ تھی. ایک ایسے ملک میں جانا ہوا جس ملک کا بادشاہ ہر خوبصورت عورت کے ساتھ غلط بیان کیا کرتا تھا. حضرت سارا میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی رکھی تھی. بادشاہ کے دربار میں حاضر کی جاتی ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہے اور اس مصیبت سے بچنے کے لیے بادشاہ کے کوئی پیغام دیتے ہیں, میری بہن ہے, کیونکہ اس زمانے کے اندر بہن کا احترام کیا جاتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس فتنے میں ان کو بچا لیا اور حضرت سارا خود آئی اور اپنے ساتھ بطور خدمت کے لیے حضرت حاجر علیہ السلام کو ساتھ لے آئی. پھر اس کے بعد بڑی تمناؤں کے بعد, بڑی امنگوں کے بعد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا ہوتی ہے. اب بچہ شیر خوار ہے, دودھ پر اس کا گزر بسر ہے. حکم ہوتا ہے کہ آپ شام کی زمین سے نکل جائیے. اس سے پہلے بھی ایک اور آزمائش ہوئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عراق سے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ملک شام کی ہجرت کرنی پڑے تھی. پھر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت حاجر علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور بالکل ویران جگہ پر جس زمین میں کھیتی اگانے کی صلاحیت نہیں ہے وہاں پر چھوڑ دیتے ہیں. پوچھتی ہے بیوی آپ کہاں چھوڑ جا رہے ہیں, کوئی جواب نہیں. آخر میں پوچھتی ہے کیا یہ اللہ کا حکم ہے, فرماتے ہیں جی ہاں, تب تو ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دور جا کر دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قبول کر لیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فلسطین کو واپس آ جاتے ہیں. اب بچہ پل بڑھ کر بڑا ہوتا ہے اور اپنے باپ کے لیے سہارا بننے والا ہے, پھر دوبارہ آنا ہوتا ہے. اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا جاتا ہے اور خواب کے اندر تین مرتبہ یہ بتایا جاتا ہے آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام وحی کا انتظار کے بغیر اسی خواب کو وحی تصور کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں, بیٹا بھی کس قدر سعادت مند ہے, افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. آپ کو جو حکم ملا ہے اس حکم کی تکمیل کیجئے, آپ مجھے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں پائیں گے. پھر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قربانی پوری اترنے کی وجہ سے وہ قدینا بذبح عظیم آسمان سے میڈا اتارا جاتا ہے اور وہ سنت قیامت تک کے لیے جاری کر دی جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی پر نظر ڈالی جائے تو ہمیں نظر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف طریقے پر آزمایا گیا. سورۃ الانبیاء کے اندر واقعہ تفصیل سے موجود ہے, اس کا مطالعہ کیا جائے تاکہ ان کی محبت ہمارے اندر پیدا ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ ایسے ہی نہیں کہا گیا. اللہ کا دوست بننا اس کے لیے مجاہدوں کی ضرورت پڑتی ہے, بلند مراتب بغیر مجاہدوں کے کبھی حاصل نہیں ہوتے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا. حضرت ابراہیم علیہ فرد نہیں تھے, پوری امت تھے, یعنی جملہ امت کے اندر جو نیک صفات ہو سکتی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر وہ تمام صفات موجود تھی. اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کے شکر گزار تھے, اللہ نے آپ کو چن لیا تھا اور آپ سے بڑا کام لینا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے چن لیا. ایک حاجی جاتا ہے, جتنے اعمال کرتے ہیں ان تمام اعمال کا سہرا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر جڑتا ہے. وہ تمام اعمال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے. اس اعتبار سے حضرت ابراہیم آدم کس قدر خوش نصیب ہیں کہ آپ ہی کی دعا کی تاثیر تھی کہ سید المرسلین حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کی امت کے اندر بھیجے گئے. یہ بڑا اعزاز ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے اندر انبیاء کا ایک تسلسل چلتا ہے, چاہے بنو اسرائیل کے انبیاء ہو اور بنو اسحاق کی جو ہے کی نسل سے پیدا ہوئے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. یہ تو واقعہ تاریخی کتابوں کے اندر موجود ہے. اس کا مطالعہ کرنا بھی ایک ایمانی شخص کے لیے ضروری ہے. لیکن موجودہ دور کے اندر جن حالات اور جن آزمائشوں سے ہم تو گزر رہے ہیں, کیا یہ آزمائشیں ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد دلاتی نہیں ہے؟ اسلام استسلام کا نام ہے. اسلام کا معنی یہ ہے اپنے آپ کو دین کے حوالے کیا جائے, اللہ تعالیٰ کے اوامر کے تابع کیا جائے, جملہ ہمارے کام اللہ اس کے بتائے ہوئے رسول کے مطابق ہو, تبھی آدمی مسلم کہلاتا ہے, تبھی آدمی مومن کہلاتا ہے. آج سب سے بڑا ہمارا المیہ یہ ہے. انبیاء کرام کی تاریخ ہم ہی جانتے ہیں, لیکن جن کو قرآن مجید حوالے اسوہ بتاتا ہے, لقد قال لکم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ہمارے لیے قرآن مجید نے سورۃ الممتحنہ کے اندر نمونہ بتایا ہے. کیا ہم ان کو اپنے لیے نمونہ تصور کرتے ہیں؟ آج افسوس اس بات کا ہے, اہل باطل باطل پر ہونے کے باوجود دنزناتے اپنا پیغام دیتے ہیں اور اپنی غلط افکار کو عام کرنے کے لیے پوری طاقت صرف کرتے ہیں. اور ہم ایمان والے ہیں, ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے, ہمارے پاس سچی تعلیمات ہونے کے باوجود کیا بات ہے ہماری فرائض میں کوتاہی ہوتی ہے, ہماری منہیات کے اندر بچنے میں کوتاہی ہوتی ہے, پھر اللہ کی رحمتیں کیسے برسے گی؟ آج ہمارا معاملہ 5 نمازوں میں برابر کیوں نہیں ہے؟ موبائل کے استعمال اور قرآن مجید کے پڑھنے میں ہمارا اتنا تفاوت کیوں ہے؟ بکواس میں اور اللہ کے ذکر کے اندر اتنی دوریاں کیوں ہیں؟ اس کو جاننے کی ضرورت ہے. اللہ کے فیصلے جو اترتے ہیں ہمارے اعمال کے مطابق اترتے ہیں, جیسے اعمال آسمان پر جاتے ہیں اسی کے مطابق فیصلے اترتے ہیں. ہر شخص میں اپنے طور پر تو اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھوں, میرے 24 گھنٹے کے اعمال کیا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے ہیں؟ کتنے ایسے اعمال ہیں جو اللہ کے غضب کو بھڑکانے والے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منحرف ہونے کا ثبوت دیتے ہیں, پھر کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ پھر جو ہے ہم پر اللہ تعالیٰ کی نصرت کیسے ہوگی؟ ایک وہ زمانہ تھا, افراد کم تھے, ایمانی طاقت تھی, آنکھوں سے آنکھیں ملانے کی کوئی ہمت نہ کرتا تھا, ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات, قدموں کو آگے اٹھانا دور کی بات. لیکن افسوس آج مسلم امت اس قدر ذلیل ہو چکی ہے کہ اس کو زبانی طور پر یا اپنے قول و فعل کے ذریعے سے جس قدر رسوا کیا جا رہا ہے کوئی اور امت نہیں ہے, اور اس کے سبب ہم ہیں. یہ مدد اسی وقت آئے گی جب ہم لوگ سچے پکے مومن بن کے زندگی گزاریں گے. ہماری سربلندی کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ جوڑا ہے, انتم الاعلون ان کنتم مومنین ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. دین اللہ کی مدد نہ ہو ہم نہ مدد نہ کرے, اللہ کی مدد کیسے اترے گی؟ ہمارے ہم کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم کیسے رکھے گا؟ ضرورت اس بات کی ہے. ایک مبارک عشرہ شروع ہو چکا ہے, ہم طے کر لیں اب ہماری زندگی کا ایک نیا صفحہ کو کھولنا ہے, جس کے اندر ہماری نمازیں قضا نہیں ہوگی, جس کے اندر ہماری نصیبتیں نہیں ہوگی, چغلیاں نہ ہوں گی، جس کے اندر قرآن مجید کی زیادہ تلاوت ہوگی، ذکر ہوگا، اور اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہمارا جینا ہوگا، ہمارا مرنا ہوگا، پھر دیکھیے اللہ کی مدد کیسے اترتی ہے اور دشمن کس طرح پسپا ہوتے ہیں۔ آج سب سے بڑا افسوس کی بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے جو بیماریوں کی، جن بیماریوں کی طرف اشارہ فرمایا تھا، حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر رچ بس چکی ہے، جس کی وجہ سے خراب نتائج آ رہے ہیں۔ علاج اسی وقت ہوگا جب دوا صحیح طریقے پر تشخیص کی جائے گی۔ دوا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی اور مرض بھی بتا دیا، پھر ہمارا بزدل ہونا یا ہمارا اعمال میں کمزور ہونا بے معنی ہے۔ اللہ تعالی قربانی کا صحیح تصور ہمیں دے، اور خواہشات کے نفس کی قربانی سب سے زیادہ مقدم رکھنے کی توفیق دے۔ اسی کی وجہ سے آگے کا ہوا بگڑا ہے اور معاشرے کا بگاڑ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رضا کے کاموں پر خواہشات نفس کو مقدم کیا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو غفلت سے بیدار کرے، اپنی کوتاہیوں کو احساس دے، اور آنے والے کی نسل کو بہتر پیغام اور بہتر حالت میں چھوڑنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔